على سيد الأنبياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیو، آج آپ کے سامنے ایک ایسی تقریر کرنے کا ارادہ ہے جو تقریر پاکستان، سعودی عرب، مکہ اور مدینہ اور پھر یورپ میں، یہاں تک کہ میں نے قومی اسمبلی میں کی، اور اس تقریر کا شہرا اتنا ہوا کہ آج شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں وہ تقریر نہ سنی جاتی ہو، جہاں مسلمانوں کے اور دوستوں کے دل تقریر سن کر خوش ہوئے، وہاں اس تقریر سے دشمنوں کو اتنی تکلیف لاحق ہوئی کہ کئی دن تک ایران کی اسمبلی میں بحث ہوتی رہی. بالآخر متفقہ طور پر مجھے واجب القتل قرار دیا گیا. میرے قتل کرانے کے لیے 5 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا اور وہ پاکستان بھیج دیا گیا. پاکستان کے شہروں میں میرے پتلے بنا کر جلائے گئے، میرے خلاف جلوس نکالے گئے، راکٹ لانچروں سے حملے کیے گئے، قتل کی ساری سازشیں اور کوششیں بروئے کار لائی گئیں، لیکن وہ سارے مل کر بھی ایک بال پیکا نہ کر سکے. میں آج چاہتا ہوں کہ جو تقریر ہزاروں کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، مسجد و محراب پر اور اسمبلی کے ایوان میں سنائی گئی ہے، چلو آج زندانوں میں وہ تقریر آپ کو سناتے ہیں. چلو یہ دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے، دوستوں کو بھی پتہ چل جائے کہ 4 سال کی اسیری نے، حکومت خانوں اور زندانوں نے، بم کے دھماکوں سے ہونے والے زخموں نے اور اپنے ساتھ چلتے ہوئے ساتھیوں کی شہادت نے سپاہی صحابہ کے قائد کے بم کے دھماکے سے شہید ہو جانے کے سانحہ نے اس صدمے سے میری والدہ کے فوت ہو جانے کے صدمے کی وجہ سے ساری تکلیفیں ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں سارے دکھ اٹھا کر آج بھی ہم وہی کہتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اگر بات دولت کی ہوتی بات شہرت کی ہوتی بات مفاد کی ہوتی بات اقتدار کی ہوتی بات دنیاوی نفع کی ہوتی تو اب تک مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے تھا مجھے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی مجھے اس بات پہ اپنی زبان کو تالے لگا لینے چاہیے تھے مجھے خوف زدہ ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے تھی لیکن میں آج بھی اس بات کو حق سمجھتا ہوں میں آج بھی اس کا پرچار اور اظہار کرنا دین سمجھتا ہوں میں آج بھی اس حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھانا اپنی نجات سمجھتا ہوں میں آج بھی اس حقیقت کو بیان کرنا اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں میں آج بھی اس حقیقت کو بیان کرنا رسول اللہ کی سنت سمجھتا ہوں میں آج بھی اس بات کو بیان کرنا اللہ کا حکم سمجھتا ہوں تو جو چیز بہاروں میں بیان ہوئی آج خزاؤں میں بیان کر لیتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے شیعہ کا عقیدہ رجب شیعہ کا عقیدہ رجب ایسا عقیدہ ہے کہ آپ نے میں سے بہت سارے لوگوں نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ عقیدہ رجب کیا ہے میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں زندگی گزار کر ہمارا اپنا وقت پورا کر کے موت کا دروازہ کراس کر لیں گے قبر میں جا کر سو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ کب اٹھنا ہے بولے بولے کب اٹھنا ہے قیامت کے دن اٹھنا ہے قیامت سے پہلے اٹھنا ہے قیامت کے دن سے آنے سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا جس نے بھی اٹھنا ہے روزے محشر اٹھنا ہے تمام نبی اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے تمام ولی اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے تمام صحابہ اٹھیں گے تو حشر کے دن اٹھیں گے تمام رسول اور ان کی امتیں اٹھیں گی تو حشر کے دن اٹھیں گی حشر سے پہلے جب قبر میں چلے گئے تو پھر پہلے نہیں اٹھنا لیکن شیعہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے ان کا نظریہ اس کے برعکس ہے نام اسلام کا لیتے ہیں بات قرآن کی کرتے ہیں نام اپنا مومن اور مسلمان رکھے ہیں لیکن شیعہ کا عقیدہ کیا ہے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رجب قیامت سے پہلے اٹھنا ہے قیامت سے پہلے بھی ایک مرتبہ اٹھنا ہے ہمارے 12 امام اٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور مخلص مومن اٹھیں گے اچھا اٹھ کھڑے ہوئے پھر کہتے ہیں یہ اٹھیں گے پھر یہ کافروں کو اٹھائیں گے یہ منافقوں کو اٹھائیں گے اور یہ حضور کے جانساروں صحابہ کو اٹھائیں گے خلفائے راشدین کو اٹھائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اٹھائیں گے اس حد تک بات ہوتی تو چلو خاموشی اختیار کی جا سکتی تھی اس حد تک بات ہوتی تو آدمی درگزر کر سکتا تھا لیکن بات یہ ہے وہ کہتے ہیں پھر ہمارے امام ان خلفائے راشدین سے بدلہ لیں گے ان سے انتقام لیں گے ان کو سولیوں پہ چڑھائیں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سے برا سلوک کریں گے جو کائنات میں کسی نے کسی سے نہ کیا ہو اس جو پھر اس کے بعد دوبارہ سب فوت ہو جائیں گے پھر قیامت آئے گی یہ جو قیامت سے پہلے اٹھنا ہے یہ جو انتقام کا ایک محشر برپا ہونا ہے یہ جو اکابر صحابہ کرام کی توہین و تذلیل ہونا ہے یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات پہ ظلم ہونا ہے اور ان کے وجود اقدس کو قبر سے نکال کر اس پہ کوڑے مارے جانے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے اس عقیدے کا نام عقیدہ رجت ہے اس عقیدے کا نام عقیدہ رجت ہے بتلائیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے عقائد میں سے ہے یہ شیعہ کی معتبر کتاب اس کا نام ہے احسن الفوائد فی شرح العقائد عقائد کی کتاب ہے شیعہ شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بابویا القمی کی کتاب ہے اس کا ترجمہ سلطان المتکلمین حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسین صاحب
قبلہ اس وقت زندہ تھے اس نے کیا ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن 2296 سرگوتا سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے جی. محمد سعید ٹکو ہاں یہ تو ابھی زندہ میں کھڑا ہے. محمد سعید ٹکو کی الغدیر پرنٹنگ پریس بلاک 7 سے شائع ہوئی ہے سرگوتا سے. کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے آیات متقاصرہ اخبار متواترہ بہت سے شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کے کلام سے تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجت پر حق ہے. اس میں ہر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور اس کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے. اس کا منکر زمرہ ایمان سے کیوں جی؟ آپ اور میں رجت کے قائل ہیں یا منکر ہیں؟
منکر ہیں.
آج تک آپ نے کبھی رجت کا عقیدہ سنا؟ اب سننے کے بعد آپ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟
نہیں.
آپ اس عقیدے کے قائل ہو جائیں گے تو آپ تو منکر ہوئے. اور وہ کہتے ہیں اس عقیدے کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجت بلا کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظریہ کیا ہے. ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. تو ان کے نزدیک ہم بھی کافر ہو گئے اور ہمارے باپ دادے بھی جن کو عقیدہ رجت کا علم نہیں تھا وہ منکر ہی تھے تو وہ بھی کافر ہو گئے. اچھا جی. کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے. صراط میزان وغیرہ یہ امور اخروی ہیں یعنی قیامت کے دن کی باتیں ہیں. ان پر ایمان رکھنا واجب ہے. لیکن وہ روایات جو عقیدہ رجت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں نہ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں. یعنی رجت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ سند کے لحاظ سے بھی زیادہ معتبر ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ رجت میں اختلاف چند باتوں میں اگر اختلاف ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لہذا اصل رجت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اس میں بعض مخلص مومن بعض خالص کافر دوبارہ زندہ ہوں گے. بعض مخلص مومن اور بعض خالص کافر دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ عقیدہ رجت ہے. اس عبارت سے جو محمد حسین ٹھکو کے ترجمے سے اور ان کے اپنے موسیٰ بن بابویا قومی کی کتاب احسن الفوائد کی شرح العقائد سے آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا ہے. اس کا نام ہے عقیدہ رجت اور مسلمانوں میں کوئی بھی سوائے شیعہ کے اس عقیدے کا قائل نہیں ہے. اور ان کے نزدیک بھی جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ہمارے نزدیک بھی جو قیامت سے پہلے اس طرح کے عقیدے کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ویسے تو اگر ہم نہ بھی کہیں تو جب انہوں نے ہمیں گھیر دیا ہے ہمیں ایک طرف کر دیا ہے کافروں کے کھاتے میں ہمیں ڈال دیا ہے تو بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اگر ہم کافر ہیں تو وہ مسلمان ہوئے وہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کافر ہوئے. بھائی بھائی تو نہ ہوئے. بھائی بھائی کی دیوار تو انہوں نے توڑی ہے ہم نے توڑی. آغاز تو انہوں نے کر دیا. یہ ہے عقیدہ رجت. اب عقیدہ رجت کی تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیلات یہ ہیں کہ ہمارا اور شیعوں کا ایک عقیدہ ہے. عقیدے کے لحاظ سے بظاہر ہمارے اور ان کے درمیان میں مساوات ہے لیکن تفصیلات جدا جدا ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے. شیعہ کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کے آنے پر ہمارا عقیدہ ایک ہے لیکن تفصیلات جدا ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام مہدی آئیں گے ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی جب ان کو علامات سے پہچان لیں گے لوگ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو ان کی عمر مبارک 40 سال کی ہوگی. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں. ان کے والد کا نام حسن عسکری ہے. وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں اور وہ سن ہجری 255 میں پیدا ہو چکے ہیں. ابھی 3-4 سال کی عمر تھی کہ وہ بہت ساری چیزیں لے کر صوف فاطمہ لے کر جفر لے کر جامعہ لے کر عصائے موسیٰ لے کر خاتم سلمان لے کر تابوت سکینہ لے کر کیا کیا چیزیں وہ لے کر وہ بچہ 4-5 سال کا وہ عراق کا ایک شہر ہے سامرہ. اس شہر سامرہ کے اندر ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر ایک سوراخ ہے جس میں بلی بمشکل داخل ہو سکتی ہے. کہتے ہیں وہ امام صاحب اس غار میں داخل ہو گئے. وہ اس غار میں داخل ہو چکے ہیں. اب وہ امام غائب سامرہ میں ہیں اور اس وقت اس کو غائب ہوئے شیعہ کے نظریہ کے مطابق 1150 سال ہو چکے ہیں. یہ اس کے بارے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے. انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے. شخصیات جدا جدا ہیں, شخصیات جدا جدا ہیں, نظریہ ایک تھا, شخصیات بدل گئی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. اور بالکل اسی طرح بدل گئی جس طرح ہمارا اور قادیانیوں, ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. قادیانی کہتے ہیں بالکل ہم بھی ان حدیثوں کو مانتے ہیں, لہذا وہ جو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ قادیان میں غلام احمد قادیانی آ گیا, وہ غلام احمد قادیانی آ گیا. تو ہم نے کہا وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے, یہ تو قادیانی ابن قسیطی ہے, اس کی ماں کا نام تو قسیطی تھا جی, اور اس کا نام جو ہے وہ غلام احمد ہے, اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نازل ہونا ہے آسمان سے اور دمشق کی جامع مسجد کے شرقی جو ہے وہ مینار پر. کہنے لگے نہیں نہیں یہ اصل بات یہ نہیں ہے, یہ قادیان بھی جو ہے وہ دمشق سے شمالی جانب بھی ہے. تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مینار پر نازل ہونا تھا حدیث میں. تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر مینارہ تعمیر کر لیتے ہیں, مینارہ تعمیر کر لیتے ہیں. تو چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا قادیانیوں نے, بھائی مینارہ تل مسیح بنانا ہے, چنانچہ پہلے عیسیٰ آگے مینارہ بعد میں بن رہا ہے, عیسیٰ پہلے آ گئے مینارہ بعد میں. یہ تو کوئی بات ہوئی کہ ایک آدمی کو پیشاب بہت آتا تھا, پیشاب بہت آتا تھا, جب وہ اسنجا کرتا تو پیشاب آ جاتا, جب وہ اسنجا کرتا تو پیشاب آ جاتا. اس نے کہا یار اب کیا کریں, اب کیا کریں, کسی سے پوچھا کہ میرا تو وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو میں اب کیا کروں. تو اس نے کہا تو ایسا کیا کر کہ پہلے وضو کر لے بعد میں اسنجا کر لے, پہلے وضو کر لے بعد میں اسنجا. کہ عام لوگ تو اسنجے کے بعد وضو کرتے ہیں, تو اسنجے سے پہلے وضو کر لیا کر. بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اترنا ہے مینار پر, تو یہاں یہ کہتے ہیں بھی عیسیٰ تو آ گیا مینار بعد میں بنا رہے ہیں. تو بالکل بے عین ہی مرزا شیعوں نے یہ کیا کہ بھائی امام مہدی کے مسئلے پر تو اتفاق تھا, لیکن امام مہدی تو حضرت حسن کی اولاد سے تھے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہونا تھا, ان کی اولاد ان کی عمر مبارک 40 سال ہونی تھی. تو انہوں نے جو امام مہدی نکال لیا وہ ایک تو حضرت حسین کی نکالا, پھر یہ نکالا کہ حضرت محمد بن عسکری کا بیٹا تھا, پھر یہ نکالا کہ 4 سال کی عمر میں وہ اس غار میں داخل ہوا ہے جہاں سے بلی بھی داخل نہیں ہو سکتی, اور ابھی ان کی عمر مبارک 1150 سال ہو گئی ہے وہ غار میں بیٹھے ہوئے. وہ غار میں, بھائی غار میں داخل کیوں ہوئے؟ کہتے جی اس لیے غار میں چلے گئے کہ بادشاہ بڑے ظالم تھے اور ان کی جان کو خطرہ تھا. بھائی جب ظلم ہو, جب جبر ہو, جب دنیا میں کفر ہو, جب دنیا میں جو ہے وہ حد درجہ ظلم بڑھ رہا ہو, اسی وقت تو امام صاحب کی ضرورت ہے. جو اس وقت ڈرتے مارے اندر داخل ہو گیا وہ آج کیسے باہر آ سکتا ہے؟ خیر یہ بات پورا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے آنا ہے, شیعہ کا عقیدہ ہے ہمارے امام صاحب نے آنا ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں, میں بانگ دور کہتا ہوں شیعہ کی کتابوں سے کہ شیعہ کے یہ امام پیدا ہی نہیں ہوئے, یہ امام بار میں پیدا ہی نہیں ہوئے, یہ سب حوصلہ بنایا گیا. آپ حیران ہوگا کہ شیعہ ہی کی مسلط کتابیں جن میں یہ کہا گیا کہ غائب ہو گئے ہیں, انہیں کتابوں میں لکھا ہے, انہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد ابن عسکری لاولد تھے, ان کی اولاد نہیں تھی اور وہ 28 سال کی عمر میں وفات پا گئے. ان کی پیدائش ہوئی ہے سن ہجری 232 میں, وفات ہوئی ہے سن ہجری 260 میں. تو 28 سال کی عمر میں وفات پا گئے, تو جو وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے باقاعدہ ان کے گھر پہ پہرا لگا دیا کہ بھی دیکھیں حضرت امام کے کوئی اولاد ہے, کہا جی کوئی اولاد ہے تو 2 سال تک انتظار کریں گے. 2 سال تک اولاد نہیں ہوئی, اور حضرت حسن عسکری کی والدہ نے کہا ہمارے ہاں کوئی پوتا پیدا نہیں ہوا, اور آپ کے بھائی جعفر جس کو جعفر قذاف کہنے لگے, ابو جعفر نے کہا کہ میرا کوئی بھتیجا پیدا نہیں ہوا, حضرت حسن عسکری کی بیوی نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا, بیوی کی لکھ کر دیتی ہے بیٹا پیدا نہیں ہوا, چاچا لکھ کر دیتا ہے کہ بھتیجا پیدا نہیں ہوا, دادی لکھ کر دیتی ہے کہ ہماری وراثت تقسیم کر دی جائے, ہمارے بیٹے کا بیٹا پوتا پیدا نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوا تھا, وہ ان کو بھی نظر نہیں آیا پیدا ہوا تھا وہ ان کی نظر. جس کو ماں نے نہیں دیکھا, جس کو دادی نے نہیں دیکھا, جس کو چاچا نے نہیں دیکھا, جس کو سپاہیوں نے دیکھا, تم نے 1400 سال بعد کہاں سے دیکھ لیا ہے؟ وہی بات مجھے یاد آ گئی اس وقت, ایک بڑی پرانی بات سنی ہوئی ہے حضرت علامہ توسوی مدثر اللہ علی مولانا عبدالستار توسوی, سب کا جو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ادا فرمائے, ان کو صحت اور عافیت دے, ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, شیعہ کہتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو لے کر نا غار پر چلے گئے. یہ ہجرت کے سفر میں مکہ سے نکلے تو غار ثور میں چلے گئے. تو اب جو مشرکین مکہ تھے وہ تلاش کرتے کرتے غار پر پہنچ گئے. تو اب جب غار کے قریب پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی فکر ہوئی, بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ اگر آگے پہنچ گئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے. یہ تو انہوں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیں, گھر کا محاصرہ کیا تھا, وہاں سے تو ہم آگے ہیں, لیکن اب یہ شمع نبوت کو پھل کریں گے. صدیق کو اپنی فکر نہیں بلکہ شمع نبوت کی فکر ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن پاک اس کو دسویں بارے میں اس طرح بیان کرتا ہے, اللہ تن شروع ہو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ وقت یاد کرو جب رسول اپنے ساتھی کے ساتھ نکل پڑا تھا, پھر وہ دونوں غار میں تھے, پھر وہ دونوں اذ یقول لصاحبہ, جب پیغمبر اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, اور میرے یار غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کرنے والی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن کہتا ہے تحزن اور حزن ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے خوف ہوتا ہے, دوسرے کے لیے جو غم ہو اس کو حزن کہتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو شیعہ کہنے لگے نہیں جی نہیں نہیں نہیں, یہ حضرت ابو بکر کی تعریف کی تھوڑی بات ہے. اور کیا ہے, کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق تو وہاں زور زور سے چلانے لگ گئے تھے, زور زور سے شور کرنے لگ گئے تھے تاکہ میری آواز باہر مشرکین مکہ کو پہنچ جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ ہم جہاں ہیں, وہ آ کر حضور کو پکڑ لیں. تو وہ تو حضور کو پوچھ کر چپ کرا رہے تھے, بھائی چپ کر, بھائی چپ کر, چپ کر, چپ کر. حضور چپ کراتے تھے, وہ چپ نہیں کرتے تھے کہ میرا شور پہنچ جائے. تو حضرت مولانا صاحب مدد اللہ فرمایا کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو صدیق اکبر نے آواز زور زور سے نکالی تھی وہ مشرکین مکہ کو سنی, مشرکین مکہ نے وہ آواز سنی؟ تو جواب ہے نہیں, وہ نہیں سنی. تو بھائی جو غار سے جو بہت تمہارے حضور صدیق زور زور سے آواز نکال رہے تھے وہ جو غار کے اوپر تھے انہوں نے تو سنی نہیں, تو تم نے 1400 سال کے بعد کہاں سے سن لی, تم نے 1400 سال کے بعد کہاں سے سن لی؟ تو وہی بات ان کی ہے کہ جناب والا گھر والی کو پتا نہیں کہ میرے بیٹا ہوا یا نہیں ہوا, دادی کو پتا نہیں کہ پوتا ہوا یا نہیں ہوا, چاچا کو پتا نہیں کہ بھتیجا ہوا یا نہیں ہوا, اور تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ ہوا تھا, اور ہو کر تو غائب ہی ہو گیا, ہو کر پھر غائب ہی ہو گیا. اصل عقیدہ تو یہ بنایا تھا نا کہ دنیا امام کے بغیر رہ نہیں سکتی, دنیا امام کے اصول کافی بھی ہیں کہ اگر یہ ایک لمحہ کے لیے بھی امام دنیا سے آگے پیچھے ہو جائے, فوت ہو جائے, تو دنیا زلزلہ آ جائے گا, لساخت الارض, زمین تو فنا ہو جائے گی اور زمین جو ہے وہ فوراً تباہ برباد ہو جائے گی. تو اب بات یہ تھی کہ حضرت حسن عسکری 28 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے اور آگے اولاد بھی نہیں تھی, تو کہا جناب اب بتاؤ, وہ تو فوت ہو گئے ہیں, آگے اولاد بھی نہیں ہے, دنیا تو قائم ہے, دنیا تو قائم ہے. تو فوراً ایک فرضی اولاد بنا کر اور اسے پھر فرضی اولاد کو غائب بھی کر دیا, اس لیے کہ لوگ کہتے دکھاؤ ہمیں دکھاؤ, تو پھر دکھانے کے لیے کیا تھا, کہنے لگے نہیں جی ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, وہ غائب ہو گئے, وہ غائب ہو گئے. اب وہاں بیٹھ کر وہ کائنات کو چلا رہے ہیں, اب وہاں بیٹھ کر وہ کائنات کو چلا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو باہر بیٹھ کر نہ چلا سکتا ہو وہ اندر بیٹھ کر کیا چلا سکتا ہے, جو باہر بیٹھ کر نہ چلا سکتا ہو اس نے غائب رہ کر کیا چلانا ہے, کام تو ظاہر ہے, کیوں یہ اندر کی چلے گئے, چلے ڈر کے مارے, پھر ڈر کے مارے تو اندر چلے گئے, اندر بیٹھ کر کیا چلا سکتے ہیں. اب ان کی عمر ان کے عقیدے کے مطابق 1150 سال ہو گئی, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی نہیں جی ہماری طرف سے اور ہو جائے. تو خمینی نے بھی کسی بھی ہونے کا ممکن ہے ابھی 2000-4000 سال اور بھی نہ آئے, 2000, تو میں نے کہا ہوگا تو آئے گا نا, ہے ہی نہیں, ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں, ہماری طرف سے بھی ایک غائب کرنے کے بجائے تم 10 غائب کر لو, ہمیں کیا, ہمیں کیا, ہم تو صلح پسند لوگ ہیں, سنی یقین جانے ہیں سنی صلح پسند ہے, مسلمان صلح پسند ہے, اس لیے کہ آپ ماشاء اللہ سب مسلمان ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں کسی کو گالی دینا یہ کوئی ہمیں حکم ہوا ہے؟ ہمارے قرآن اور حدیث میں کوئی یہ حکم ہے کہ بھئی صبح اٹھو اور اٹھ کر 100 گالیاں فرعون کو دو تب تمہاری فجر کی نماز ہوگی ہے؟ یہ ہمیں حکم دیا گیا بھئی نمرود کو 5-10 جو ہے وہ گالیاں ہوئی؟ تو سنی تو کسی کو گالی نہیں دیتا, اور سنی تو ایسے ہے کہ جس کا نام بھی اسلام کے ساتھ ہو جاتا ہے سنی اسی کو سلام کرتا ہے, سنی تو سلامتی والا ہے, سنی تو سلام کرنے والا ہے, سنی نہیں گالیاں دیتا. تو جب سنی گالی نہیں دیتا, سنی لڑائی نہیں لڑتا, تو سنی تو اختلاف کرتا ہی نہیں, ہمیں بھی شیعہ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے, اختلاف کا مطلب ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہماری طرف سے تم نے ایک امام غائب کیا, تم سارے غائب کر دو, ہمیں کیا ملے؟ وہ تو تمہارے ایک امام 1150 سال سے غائب ہوئے ہیں, تم سارے غائب ہو جاؤ, اللہ کرے سمندر میں غائب ہو جاؤ, اللہ کرے گھروں میں غائب ہو جاؤ, تمہیں آسمان کھا جائے, زمین لے جائے, ہمارے پیٹ میں کوئی درد نہیں, ہم خوش ہوں گے, اچھا جان چھوٹی خاص کم جام بات, ہمیں کیا بھائی. لیکن بات اگلی ہے جس سے میں نے عرض کیا, کہتے ہیں وہ جب امام ظاہر ہوں گے, جب امام ظاہر ہوں گے تو اس وقت وہ دور جو ہوگا وہ ہے رجب کا عقیدہ, کہ امام جب آئیں گے تو امام اکیلے نہیں آئیں گے, جس طرح امام ظاہر ہوگا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ تشریف لے آئیں گے, حضرت علی دوبارہ تشریف لے آئیں گے, حضرت فاطمہ دوبارہ تشریف لے آئیں گے, حضرت حسن و حسین دوبارہ تشریف لے آئیں گے. چلو اس حد تک بھی اگر بات ہوتی تو ہم کہتے یار بڑی خوشی کی بات, اللہ کرے آج ہی امام ظاہر ہو جائے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہم بھی ان کا دیدار کریں. بھائی ہمارے لیے اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ ان پیاسی نظروں کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. ہم تو خواب میں آرزوئیں اور تمنائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ تمنائیں پوری کر دیتا ہے کبھی کبھی, تو اگر ہمیں سامنے حضرت علی المرتضیٰ, حضرت حسن حسین اور حضرت زین العابدین, حضرت امام باقر, حضرت جعفر صادق, حضرت موسیٰ کاظم اور دیگر بزرگ شخصیات ہمارے سامنے آ جائے اور ہم نے خدا سے کیا لینا ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن بات اگلی سنیں, انہوں نے کہا جی یہ تم بے فکر رہو, تم تو بڑے خوش ہو رہے ہو نا کہ بھائی امام آئے اور حضور آئے اور ہم دیدار کریں گے, اور تمہیں پتہ ہے کہ جب ہمارے امام نے آنا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے تو قائم ما ظہر سواد کتاب ہے حق الیقین, ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے, صفحہ اس کا 527 ہے. کہتے ہیں جی تو قائم ما ظہر سواد ظہر میں سواد پیش از کفار ابتدا بسنیا خاد کرد با علماء ایشا با اشارہ خاد پشت. کہتے ہیں تسی بڑے شوق رکھتے ہو امام صاحب جان, ہمارے امام کے آنے کی دیر ہے, کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے اور ابتدا سنیوں کے مولویوں سے کریں گے. لو یار ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ چلو یار عقیدہ تمہارا ہی سچا ہو جائے, حضور آ جائیں, صحابہ آ جائیں, حضرت علی آ جائیں, ہم دیدار کریں. وہ کہتے ہیں تمہیں دیدار کرنے کا موقع ہی کم ملے گا, تمہیں دیدار کرنے کا موقع ہی کب ملے گا, وہ تو جب ظاہر ہوں گے پیش از کفار ابتدا بسنیا خاد کرد با علماء ایشا و اشارہ خاد پشت. کہتے ہیں ابتدا کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور سنیوں سے بھی پہلے مولویوں کو بھی. جڑ جڑ سنی ہے, میں سنی مولوی کہتا رہتا ہوں اور سانو بھابی نہ کیا کرو, کہنے کیوں, میں کہ ابھی بچ جانا تو بھی پھنس جانا, ہم بھی سنی ہے, ہمیں سنی مار لو اچھے رہو گے, اس لیے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, تمہیں تو لڑنا ہی نہیں آتا, تمہیں تو صرف حلوا کھانا آتا ہے, ہمیں تو لڑنا آتا ہے تھوڑا بہت, ہم تو مقابلہ کر لیں گے. اور اگر تم نے کہا جی یہ بھابی ہے, اس نے کہا چلو ان کو چھوڑو, میں نے تو سنیوں کو مارنا ہے اور ابتدا سنیوں کے مولویوں سے کرنی ہے. یہ حق الیقین کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب, اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. ملا باقر مجلسی جتنا بڑا مصنف ہوا ہے شیعہ کے مذہب میں, اتنا بڑا کوئی مصنف نہیں ہوا, سینکڑوں کتابیں اس شخص نے لکھی, جس کی ایک کتاب ہے جس نے وہ کتاب 26 جلدوں میں بہار الانوار لکھی ہے, بہت زبردست. اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے صفحہ 121 پر بڑی تعریف کی ملا باقر مجلسی کی, اس نے کہا ہمارے مذہب کے بہت بڑے یہ مجتہد ہیں اور ان کی کتابیں ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں اور قابل مطالعہ ہیں, ان کو پڑھو کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ان میں ہیں. اور بہت بڑے باقی شیعہ مذہب میں اتنا بڑا اور کوئی نہیں ہے. حال اب یہی کہتے ہیں کہ ابتدا یہ کمی ہے. چلو ٹھیک ہے, چلو اس زمانے کے بھائی ہم یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں, یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو سنی قابل ہی اس نے بھی چیز کو مارو. یہ جو سنتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں, صحابہ کی توہین سنتے ہیں سن ہو جاتے ہیں, حضور کی گستاخی سنتے ہیں سن ہو جاتے ہیں, حضرت امی عائشہ کی توہین سنتے ہیں سن ہو جاتے ہیں, انہیں سنیا نو مارنا ہی چاہیے. بھائی گستاخی بھی سنتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی بھائی, پھر کہتے ہیں بھائی بھائی, وہ تازیہ اٹھاتے ہیں پیسے ڈالتے ہیں, وہ گھوڑا نکالتے ہیں یہ دودھ پلاتے ہیں, اور جناب وہ جلوس نکالتے ہیں یہ دودھ کی سبیلیں بناتے ہیں, تمہیں پھر یہی سیرت ملنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بھی برداشت ہو سکتی تھی, لیکن بات آگے بڑھ گئی, بات آگے بڑھ گئی. اسی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین, اپنی کتاب حق الیقین میں یہ لکھا ہے, لکھا ہے کہتا ہے جو قائم ما ظہر سواد عائشہ را زندہ کند تا برو حد زند. کہتا ہے جب ہمارا امام ظہر ہوگا تو وہ ایک کام کرے گا کہ عائشہ صدیقہ کی قبر پر جا کر ان کو قبر سے نکال کر ان کے وجود سے کفن اٹھا کر ان پہ کوڑے برسائے گا. اب بتلائیں کہ کیا یہ بات بھی برداشت کر لیں؟ کیا اس بات کو بھی ہم جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیں؟ کیا اس بات کو بھی ہم قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے جناب تمہارا میں بھی آئے ہمیں قتل بھی کرتا چلا جائے مولویوں کی گردنیں بھی اڑاتا چلا جائے پھر اس کی عزت اتنی ہو جائے کہ وہ امی عائشہ صدیقہ کو بھی جو ہے وہ درے مارنے شروع کر دے؟ کوئی شخص کوئی مولوی سنی یا غیر مولوی یا عام آدمی یہ بات برداشت کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب کوئی بات نہیں آج تو تم ظلم کر رہے ہو آج تو تم حاکم ہو نواز شریف صاحب آج تو تم بہت بڑے حاکم ہو وزیر اعظم ہو لیکن دور ہمارا آنے والا ہے ہمارا بھی دور آئے گا تو ہم تمہارے ماں باپ کی قبروں کو گھیر کر تمہارے باپ دادا نانیوں دادیوں کو قبروں سے نکال کر ان کے وجود پہ کوڑے ماریں گے. تو کیا یہ بات کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کوئی آج؟ اور میں کہتا ہوں ہماری ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ نام ہے اس شخصیت کا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا نکاح خدا نے آسمانوں پہ کیا ہے. تو وہ ہے کہ تو تیرے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارہ جبریل کو میرے پاس بھیجا اور کہا کہ اے میرے پیغمبر ہر شہر باپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن پسند کرتا ہے ماں اپنے بیٹے کے لیے دلہن پسند کرتی ہے خاندان والے اپنے ہونہار نوجوان کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں میں خدا نے تیرا رشتہ تلاش کر دیا ہے میری پسند صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا کسی پر پوری تقریر نہیں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت پر. قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیں قرآن پاک کے 21ویں پارے میں اللہ کے عالم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ہیں ان کی جان سے بھی زیادہ ان سے پیار کرنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. پیغمبر کی بیویاں وازواجه امہاتهم نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی امی ہیں میری اور آپ کی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اتنی بڑی عظیم امی کے بیٹے ہیں ہم ان کے روحانی فرزند ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہماری امی اتنی عظیم مرتبے اور شان کی مالک ہیں کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور آج نبی کی بیویوں کے بارے میں یہ عقیدہ پیش کیا جائے کہ ہمارا مہدی آئے گا اور پھر آ کر وہ اس طرح ان کو قبر سے نکال کے ان کے کوڑے مارے گا میں پوچھتا ہوں ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی صاحب ایمان شخص یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی مومن اور مسلمان شخص بھی اس بات کا تصور کر سکتا ہے جس بات کو یہاں پیش کیا گیا ہے؟ لیکن انہوں نے کسی پر بس نہیں کی. اسی ملا باقر مجلسی نے حق الیقین کتاب ہے اور حق الیقین کے یہ جو میں نے حوالہ سنا ہے یہ بھی حق الیقین کے 340 صفحے کا ہے اور دوسرا حوالہ سنیے کہتے جو قائم آل محمد بیرون آیت خدا اولا یاری کنت با ملائکہ و اول قصے کے باعت بو کنت محمد باشد و بعد ازاں علی. کہتے جب ہمارا امام مہدی رات سے باہر آئے گا خدا اس کی مدد کرے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ اول قصے کے باعت بو کنت وہ پہلا شخص جو آگے بڑھ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا امام کا مرید بنے گا وہ پہلا شخص جو امام کی امامت کو تسلیم کرے گا امام کی عظمت کو تسلیم کرے گا امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. بیعت پیر کے ہاتھ پہ ہوتی ہے جو بیعت دیتا ہے وہ پیر ہوتا ہے جو کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے جو بیعت کرتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے. پہلا شخص جو امام مہدی کی بیعت کرے گا محمد پاک وہ محمد رسول اللہ ہوں گے. بتلاؤ حضور ساری کائنات رسول کے ہاتھ سے بیعت کرتی ہے وہ رسول الانبیاء ہیں وہ نبی الانبیاء ہے وہ امام الانبیاء ہے پیغمبر ان کے پیچھے نبی ان کی رسالت پر ایمان لائیں اور ان ظالموں نے میرے پیغمبر کو امام مہدی کا مرید بنا دیا. اول قصے کے باعث گنا پہلا شخص جو امام مہدی کی بات کرے گا محمد ہوں گے وہ بعد ازاں علی اس کے بعد حضرت علی بھی آگے آئیں گے وہ بھی کہیں گے سرکار میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں. یہ عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی پر بس نہیں چلو ظالموں اسی پر رک جاؤ تم نے حضور کی بیعت بھی کرا دی حضرت علی کی بیعت بھی کرا دی سنی قتل بھی کرا دی ان کی علماء کی گردنیں بھی اڑوا دی حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین بھی کرا دی اب تو تمہیں بعد آ جانا چاہیے لیکن یہ بعد آنے والی قوم کہاں؟ اس کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ پاکستان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. یہ کتاب میں یہ دیکھیے مسائل درجات اس کا ٹائٹل ہے، پاکستان سے شائع ہوئی ہے. لکھنے والا ترجمہ و تاریخ فاضل الجلیل محمد شریف بن شیر محمد شاہ الرسولوی پاکستانی. شائع کہاں سے ہوئی ہے؟ مکتبہ سعدیہ شمس آباد کالونی ملتان سے کتاب شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ 21 پر لکھا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں، صفحہ 20 شروع ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کلمات ہمارے ذریعے اللہ اپنی مخلوق پر حجت قائم کی، ہم ہمیشہ ہم سورج چاند رات دن اور کوئی آنکھ ایسی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ خلقت سے پہلے کی بات ہے. انبیاء ہم پر ایمان لائے، ہماری مدد کرنے کا انبیاء سے میثاق دیا گیا. اس آیت کا یہی معنی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی محمد پر ایمان لانا اور آپ کے وسیع کی مدد کرنا. محمد کے ساتھ ایمان لائے لیکن وسیع کی مدد نہ کر سکے، تمام کے تمام ان قریب اس کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا میثاق دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، آپ کے سامنے جہاد کیا، آپ کے دشمنوں کو قتل کیا، میں نے وعدہ پورا کیا. میری کسی نبی نے مدد نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، خواب مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں. آدم سے لے کر محمد تک میرے سامنے تلواروں سے مردوں اور زندوں کی گردنیں اڑائیں گے، یعنی نبی. اور کس قدر تعجب کی بات ہے، میں خود کیوں کا تعجب نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ گروہ در گروہ لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ صرف بلانے والے، اے اللہ کی طرف بلانے والے. وہ کوفہ کے بازاروں میں نمودار ہوں گے، برہنہ تلواریں کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، کافروں جابروں اور ان کے مارنے والوں کی خواہ اول ہوں یا آخروں گردنیں اڑائیں گے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ انبیاء پیدا ہوں گے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مفصل نے حضرت امام جعفر سے پوچھا کہ وہ اور نئی بات کیا ہوگی جو مسلم مومنین کے لیے خوشی اور کافروں کے لیے شرم ساری کا باعث ہوگی. تو کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے ہمیں بتلایا، ان کی طرف پوری روایت منسوب ہے، صفحہ 80 ہے. کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام اپنے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لائیں گے، لوگوں سے فرمائیں گے یہ قبر میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لوگ کہیں گے آ مہدی آل محمد ایسا ہی ہے. پھر پوچھیں گے قبر میں کون دفن ہے اور آل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ساتھ ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہوئے پوچھیں گے، تمام مخلوق سن رہی ہوگی، تمام مخلوق کے ہوتے ہوئے آپ پوچھیں گے کہ میرے نانا کی قبر میں یہ لوگ کیسے دفن ہو گئے، دفن ہونے والے یہ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے. لوگ جواب دیں گے نہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر آرام کر رہے ہیں. مہدی آل محمد کہے گا کوئی اور دفن ہوگا، وہ جواب دیں گے نہیں کوئی اور دفن نہیں ہوا، وہی ہیں، کیونکہ یہ دونوں حضور کے خلیفہ تھے، دونوں حضور کی بیویوں کے باپ تھے. یہ بات 3 مرتبہ کہنے کے بعد لوگوں سے امام مہدی کہے گا کہ ان کو قبروں سے نکالو. جب وہ قبروں سے حضرت ابوبکر عمر نکلیں گے تو ان کی لاشیں تر و تازہ ہوں گی، رنگ روپ بالکل درست ہوگا. فرمائیں گے کوئی ہے جو ان کو جانتا ہو؟ تو جواب میں سنی لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں، آپ کے نانا کی قبر میں ان دونوں کے سوا کوئی دفن نہیں ہو سکتا. پھر امام مہدی فرمائیں گے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ یہ وہ دونوں نہیں ہیں، کوئی اور ہے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں، ایسا ہرگز نہیں. پھر امام کہیں گے کہ قبروں کی دیواریں کھولی جائیں، قبروں کی دیواریں کھولی جائیں گی اور ان کو کھود کر نکالا جائے گا. مسجد تک دروازے جب کھول دی جائیں گی، جب دیواریں کھول دی جائیں گی تو ان کی اجسام تر و تازہ نکالے جائیں گے، اصلی حالت میں ہوں گے. پھر ان حضرات کے کفن اتار دیے جائیں گے اور ان کو ایک پوشیدہ درخت پر لٹکا دیا جائے گا. یہ تفصیلات ہیں، یہ اردو میں تفصیلات لکھی ہیں اور یہی تفصیلات حق الیقین میں ملا باقر مجلسی نے لکھی ہیں کہ امام سے ایک نیا کام جو ہے وہ ظاہر ہوگا. امام کے ظاہر ہونے کا کیا ہوگا؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر جا کر اسے توڑیں گے اور قبروں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو نکالیں گے اور ان دونوں شخصیات کو نکال کر ان کے کفن اتار کر وہ سیدھا درخت پر ان کو جو ہے وہ لٹکا دیں گے. اور لٹکانے کے بعد جب ایک نئی بات ظاہر ہو جائے گی، کیا ہوگی؟ کہ لٹکانے کے بعد درخت بڑا ہو جائے گا، پھل دے گا، شاخیں بلند ہو جائیں گی اور ان کے ماننے والے یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ماننے والے کہیں گے خدا کی قسم یہ شرف حق ہے، ہم ان کی محبت اور ولایت میں کامیاب ہو گئے. وہ کہیں گے یہ تو درخت سرسبز و شاداب ہو گیا ہے، یہ سوکھا ہوا درخت پھل دینے لگ گیا ہے، یہ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور عزت اور شرافت ہے کہ اس کی وجہ سے درخت ہرا بھرا ہو گیا ہے. اب تو ہم اور زیادہ ہمارا ایمان پختہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کی محبت اور ولایت میں کامیاب ہو گئے. اور جو ہے ہمارے جس آدمی کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ان دو ساتھیوں کی محبت ہوگی وہ یہی بات کہے گا اور لوگ ان کی آ کر زیارت کرنے لگ جائیں گے. تو مہدی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوگا، کہتے پھر ہماری مہدی اعلان کریں گے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دوست رکھتا ہے وہ ایک طرف ہو جائے، مخلوق دو حصوں میں بڑھ جائے گی، ایک ماننے والے دوسرے نہ ماننے والے، کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، دو حصوں میں مخلوق تقسیم ہو گئی، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے. مہدی علیہ السلام ان کے دوستوں سے کہیں گے کہ ان سے بیزاری کرو، ان سے بیزاری کا اعلان کرو. وہ کہیں گے ہم بیزاری نہیں کرتے، ہم ان کے حق میں کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کے پیارے ہیں اور آپ کے نزدیک اللہ کے نزدیک ان کی قدر یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ان کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے. آپ ان سے بیزاری کریں، یعنی وہ لوگ کہیں گے آپ ان سے جو ہے بیزاری کریں تو کریں، ہم جو ہے ان کی لاشوں کو تر و تازہ دیکھ چکے ہیں، درخت ان کی لاشوں کے مس ہونے سے دوبارہ سبز و شاداب ہو گیا ہے. خدا کی قسم ہم آپ سے، آپ پر ایمان لانے والے سے اور اس سے جو آپ پر ایمان نہیں لاتا، جس نے ان کو لٹکایا ہے، قبروں سے نکالا ہے، جو سلوک کیا تو کیا، ہم ان سے بیزاری کرتے ہیں، ہم حضرت ابوبکر عمر سے بیزاری نہیں کرتے. کہتے ہیں مہدی علیہ السلام سیاہ ہوا کو حکم دیں گے، وہ سیاہ ہوا ان پر چلے گی، ان کھجور کے سوکھے تنوں کی اور انہیں کھجور کے سوکھے تنوں کی مانند بنا دے گی، پھر ان کو اتارنے کا حکم دے گا، اتارے جائیں گے. اللہ کے حکم سے یہ دونوں حضرات زندہ کیے جائیں گے، مخلوق کو جمع کرنے کا حکم دیا جائے گا، ان سے ہر زمانے میں ان کے افعال کے بارے میں آگاہ کریں گے. حابیل ابن آدم کا قتل، ابراہیم کے لیے آگ میں جمع کرنا، یوسف کا کنویں میں ڈالنا، مچھلی کے شکم میں یونس کا جانا، یحییٰ کا قتل ہونا، عیسیٰ کا سولی دیے جانے کا واقعہ اور جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ سارے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، وہ سارے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے. اور پھر آخر کیا ہوگا کہ ان کو پھر سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. مفسر کہتا ہے حضرت بس ایک مرتبہ سولی؟ کہتے نہیں، ابو بکر و عمر کو دن میں ہزار ہزار مرتبہ سولی دی جائے گی، دن میں ہزار ہزار مرتبہ زندہ کیا جائے گا، ہزار ہزار مرتبہ چلایا جائے گا. اب مجھے بتلائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے شیعت کے بارے میں امام، اور یہ ہے عقیدہ رجت، یہ ہے عقیدہ رجت. اور میں نے اس کے اوپر پھر ایک تقریر کی، میں نے کہا تھا شیعوں اگر عقیدہ رجت یہی ہے اول تو یہ کفر ہے، اور اگر تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ کوئی تمہارا امام آئے اور آ کر یہ کام کرے کہ وہ حضرت عائشہ کو نکال کر ان پہ ظلم کرے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو نکال کر ان پر ظلم کرے، تو پھر سنو، تم کہتے ہو کہ جو حضرت عائشہ پہ کوڑے، امام مہدی کوڑے مارے گا، جو کوڑے مارے گا ہم اس کے ٹکڑے اڑا کے رکھ دیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیواریں توڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے، جو ابو بکر صدیق عمر فاروق کو سولی پہ لٹکائے گا ہم اسے پاٹ پہ چڑھا دیں گے. جب میں نے یہ کہا تو سید جی اٹھی، وہ ہمارے امام کی ٹانگیں توڑنے کا اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا کہ جناب میں تمہارے امام کو بانس پہ چڑھا دوں گا، اس نے کہہ دیا میں تمہارے امام کو کوڑے ماروں گا. میں نے کہا تم اپنے امام کی بات بعد میں کرو، پہلے یہ بتلاؤ کہ تم نے کہا کیا، تم نے کیا کہا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہو وہ یہ بات سن ہی نہیں سکتا، وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. ظالموں تم نے یہ جھوٹی باتیں اماموں کی طرف منسوخ کر دی، حضرت جعفر صادق کی طرف منسوخ کر دی، یہ جھوٹی باتیں حضرت علی المرتضیٰ کی طرف منسوخ کر دی، تم نے یہ جھوٹی باتیں گھڑ گھڑا کر ان کی طرف منسوخ کر کے اب تم چاہتے ہو کہ یہ جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوخ کرنے کے بعد تمہاری باتیں تسلیم کر دی جائیں. تم جھوٹ بولتے ہو، تم کس وقت سجد سے کام لیتے ہو، کوئی تمہارا بار میں امام پیدا نہیں ہوا، کوئی اس غار میں جو ہے وہ غائب نہیں ہوا، اور نہ کوئی اس غار سے نکلنا ہے. یہ محض تمہارا جھوٹ ہے. عقیدہ رجت رکھنا ہی کفر ہے. اب کوئی رجت کی قیامت سے پہلے نہیں ہے. جو شخص فوت ہو گیا اب وہ قیامت کو اٹھے گا، قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا. یہ جناب میری تقریر کا لبے لباب اور خلاصہ. اس پر پھر شیعہ چیخی چلائی ہے، امام مہدی کی توہین ہو گئی، امام مہدی کی توہین ہو گئی. کیوں جناب؟ یہ امام مہدی کی توہین ہے. بھئی ایک شخص ایک فرضی شخص کو امام بنا لیتا ہے اور پھر وہ امام بنا کر بکواس جہاں تک کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، ہمارا امام یہ کرے گا، ہمارا امام یہ کرے گا، ہمارا امام یہ کرے گا. آگے سے ہم کہہ دیں کہ نپٹ لیں گے تھوڑے امام نال بھی. تو کہتے تم نے کیوں کہا؟ ہم آج ہی کرتے ہیں تو ہوتی ہے بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کہتے جی نہیں، آپ کچھ نہ کہو، ہم جو مرضی کرتے رہے. میری اس زمانے میں گورنر الطاف اور ان سے ملاقات، اس نے کہا مولانا آپ نے بڑی سخت تقریر کی. میں نے کہا جی میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں ان کے بارہویں امام کی ٹانگیں توڑ دوں گا. آپ نے کہا میں بانس پہ چڑھا دوں گا. میں نے کہا جی میں چلو اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہتا ہوں، آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ہمارا ایک بہت بڑا بہادر آدمی ہے، وہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کے والد کو زندہ کرے گا قبر سے نکال کر، اور پھر آپ کے والد کو سولی پہ چڑھائے گا. اب بتلائیں گے آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے یہ قسم طاقت ہے. میں نے کہا سانوں نے مطلب سمجھا ہوا ہے ہم ہی بے غیرت ہیں. ایک شخص ہمارے ماں باپ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ اقال پیش کرے
اور تم یہ کہو کہ نہیں جناب,
جو پہلے میں نے حدیث پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم, جب تمہارے سامنے کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی دے تو تم چپ مت رہو, تم کہو کہ خدا کی لعنت ہو تمہاری شرارت پر. ہمیں چپ رہنے کا حکم نہیں دیا گیا, ہمیں اس پہ لعنت کرنے کا حکم دیا گیا. اور دوسری حدیث سنیں حضور پاک نے ارشاد ہے اذا ظهرت البدع او الفتن وسبت اصحابی, جب فتنے عام ہو جائیں جب فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں میرے صحابہ کو گالی دی جائیں فل یظہر العالم علمہ, عالم کے لیے لازم ہے اپنے علم کو ظاہر کرے, اپنے علم کو ظاہر کرے. جو ظاہر نہیں کرے گا چپ بیٹھ جائے گا, جو خاموشی اختیار کرے گا, جو مصلحت کی چادر تان لے گا, جو ڈر کے مارے چہرہ چھپا کر گھر میں بیٹھ رہے گا. حضور کیا فرماتے ہیں من لم یفعل, جس عالم دین نے ایسا نہ کیا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, پھر اس عالم پر خدا کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب بتلائیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالے بیان کی ہے کہ امام مہدی آئے گا حضرت عائشہ صدیقہ پر معاذ اللہ کوڑے مارے گا, یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے. امام مہدی آئے گا نبی کا روزہ توڑے گا, صدیق اکبر فاروق اعظم کو سولی پہ چڑھائے گا, کیا یہ گالی اور توہین نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور اس عظیم گستاخی کو سننے کے بعد پھر چپ ہو جانا, پھر خاموش ہو جانا, پھر مہر سکوت اپنے لبوں پہ لگا لینا, پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خاموشی کے بعد پھر پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہم لعنت کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم تو بھائی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. یہ مرضی ہے مولویوں کی, سودا ہے مرضی کا, جسے چاہیے لعنت خریدے جسے چاہیے جیل خریدے. ہمیں جیل برداشت ہے, ہمیں عقوبت خانے برداشت ہیں, ہمیں بم دھماکے برداشت ہیں, ہمیں موت برداشت ہے کہ اس راہ میں مر جانا بھی زندہ ہونے سے بہتر ہے, اس راہ میں مر جانا بھی سعادت اور شہادت ہے. ہمیں گولیوں کے دھماکے, بمبوں کے دھماکے, گولیوں کی بارش, بچوں سے جدا ہونا, ملاقاتوں پہ پابندی ہونا, عقوبت خانوں میں 3.5 مہینے سورج کو نہ دیکھنا برداشت ہے, مگر خاموشی برداشت نہیں ہے کہ اس خاموشی کی وجہ سے خدا کی لعنت ہوگی, اس خاموشی کی وجہ سے فرشتوں کی لعنت ہوگی, اس خاموشی کی وجہ سے بننا کی اجمعین ساری کائنات کی لعنت ہوگی. اس لیے میرے بھائی یہ مسئلہ صحابہ کی عزت کا ہے, اصحاب رسول کے ناموس کا ہے, اور پھر اصحاب رسول کے ناموس ہی کا نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنایا کہ اس ظالم قوم نے رسول اللہ کی توہین کی ہے. کتنی بڑی توہین ہے کہ اول قصے کے باعث کو کند محمد باشد کہ سب سے پہلے جو شخص امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, یہ توہین نہیں ہے؟ کتنی بڑی توہین ہے. اور اسلام میں کوئی عقیدہ رجت کا ثبوت نہیں ہے, کوئی عقیدہ رجت کا وجود نہیں ہے, کوئی عقیدہ رجت کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. یہ ایک جھوٹا عقیدہ گھڑ کر اس طرح اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے پھیلانا, لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس عقیدے کا پرچار کرنا, یہ محض جھوٹ دجل اور فریب ہے. اسلام کا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب جو امام صاحب ہیں اب کہتے جی ہمارے امام کو گالی دی ہے, تو میں نے کہا یاد چھوڑو امام کی گالی کی بات بعد میں کریں گے, پہلے تم امام ثابت ہی کر دو. امام ہے ہی نہیں, امام ہے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوا, امام کا وجود ہی نہیں ہے. یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ امام کا وجود ہی نہیں ہے, یہ بھی میں شیعہ کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں کہ خود شیعہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امام صاحب جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اور وہ آئے نہیں ہیں. اصول کافی کا کہتے ہیں کہ اس وقت کے خلیفہ نے پہرہ بٹھا دیا اور 2 سال تک وہ پہرہ رہا کہ کیا امام حضرت حسن عسکری کی ولادت کے بعد ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں جب 2 سال کے بعد کیا گیا تو ان کے چاچا جعفر نے اور ان کی دادی نے اور ان کی والدہ نے کہا ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. اور شیعوں نے داستان کیسے کھڑی ہے, داستان ایسی کھڑی ملا باقر مجلسی جلال عیون اور حق الیقین میں لکھتے ہیں 12ویں امام کے بارے میں, ایک بڑی طویل داستان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ یہ سرہ مرہ کے شہر میں رہتے تھے, تو ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا بشیر بن سلیمان. بشیر بن سلیمان بیان کرتا ہے کہ ایک دن امام صاحب نے مجھے بلوایا اور بلا کر کہا کہ یہ لو 200 اشرفیاں اور یہ لو میرا خط. امام صاحب نے خط انگریزی زبان میں لکھا تھا, امام صاحب نے خط انگریزی زبان میں لکھا تھا اور کہا یہ میرا خط لے لو اور خط لے کر بغداد چلے جاؤ جو دارالحکومت ہے. نے کہا جی ٹھیک ہے میں بغداد چل جاتا ہوں. تو وہاں کہنے لگے وہاں ساحل سمندر پر آپ چلے جانا, کتاب کا نام حق الیقین ہے اور جلاء العیون دو کتابیں ہیں, دونوں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. وہاں چلے جانا, وہاں ساحل سمندر کے بعد جب جاؤ گے تو تمہیں وہاں ایک کشتی آتی نظر آئے گی, اس کشتی میں بہت سے غلام ہوں گے, بہت سی حسین و جمیل لونڈیاں ہوں گی, لیکن ایک لونڈی وہاں ایسی ہوگی کہ جو پردہ کر رہی ہوگی اور اپنے چہرے کو چھپا رہی ہوگی, اور وہ ان کا مالک جو ہے وہ کہے گا کہ میں انہیں بیچنا چاہتا ہوں. تو ایک عربی نوجوان اس لونڈی کو خرید رہا ہوگا مگر وہ لونڈی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو تم آگے بڑھ کر میرا خط اس لونڈی کو دے دینا. نے کہا ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتا ہے بشیر بن سلیمان کہتا ہے کہ میں بغداد پہنچا, وہ سارے حالات مجھے پیش آئے جو امام صاحب نے مجھے بتلائے تھے, اور جناب پھر میں نے کیا کیا کہ میں وہ ساحل پر پہنچا, دیکھا کہ کشتی آ گئی, اور پھر کشتی آتے ہی ایک شخص نے کہا کہ میں کنیزیں یہ لونڈیاں لایا ہوں بھائی, کسی نے خریدنی ہو. تو ایک عربی شخص آیا, اس نوجوان نے کہا کہ وہ جو حسین و جمیل پردے والی عورت ہے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں اور یہ 300 درہم میں اس کے دیتا ہوں. مالک راضی ہو گیا بیچنے کے لیے, لیکن اس عورت نے کہا سنو میں اس آدمی کے پاس نہیں جانا چاہتی, اگر تو نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ دیا تو میں خودکشی کر لوں. مالک بڑا پریشان تھا, سمجھا رہا تھا کہ کسی حالت میں یہ بشیر بن سلیمان پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے, اس نے فوراً کہا کہ جناب آپ اپنی بات ذرا چھوڑیں, یہ میرا خط اس عورت کو دے دیں. اس نے کہا تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا آپ دیں تو صحیح. چنانچہ جیسے ہی خط دیا تو جیسے ہی اس لونڈی نے خط دیکھا تو اس نے چومنا شروع کر دیا, اور فوراً اس نے اس خط کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ دے یہ جو خط لایا ہے, اگر تم مجھے اس کے ہاتھ میں نہیں بیچے گا تو میں پھر خودکشی کر لوں گی. بات بات پہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے. اب خودکشی اسلام میں جائز نہیں, لیکن آگے چلیں. یہ عورت پھر امام کے بارے میں, امام کی والدہ بننے والی ہیں, یہ بارہویں امام کی والدہ بننے والی ہیں جو بات بات پہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہیں. داستان سنیں آپ, داستان کہتے ہیں جناب میں وہ مالک راضی ہو گیا, میں نے 200 دینار میں 200 درہموں میں وہ خرید لی اور لڑکی, اور لے کر جناب میں آ گیا. تو کہتے ہیں بشیر بن مالک کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا. اس نے مجھے ایک تفصیلی قصہ سنایا. اس نے کہا میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں, میں شاہ روم کی پوتی ہوں, میں شاہ روم کی پوتی ہوں. اس نے کہا شاہ روم کی پوتی ہو کر, بادشاہی خاندان کے ہو کر تو یہ کنیز بن کر یہاں بکتی کیسے آ گئی ہے؟ اس نے کہا اس کے پیچھے ایک تفصیلی داستان ہے, اور وہ داستان یہ ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں کیا دیکھا کہ مجھے رات کو خواب آیا, تو خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, خواب میں میں نے دیکھا کہ بی بی مریم آ گئی. حضور پاک سلم نے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سے میرا رشتہ مانگا, اور پھر یہ دونوں حضرات راضی ہو گئے, تو حضرت سیدہ فاطمہ بھی وہاں تشریف لے آئیں, اور حضور پاک سلم نے میرا تعارف کرایا کہ یہ فاطمہ ہے جن کے بیٹے حسن عسکری, یعنی خون کی اولاد میں سے جو حسن عسکری ہیں, میں ان کے لیے تیرا رشتہ مانگ رہا ہوں. چنانچہ مجھے حضرت حسن عسکری بھی دکھائے گئے, اور پھر میرا نکاح حضور پاک سلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں, حضرت مریم اور حضرت فاطمہ کی موجودگی میں حضرت حسن عسکری سے پڑھا دیا, اور میں حضرت حسن عسکری کو تلاش کرتی رہی, میں ان کے فراق میں روتی رہی, آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئی. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ بہت پریشان رہتی ہے, میں نے خواب تو نہیں بتلایا, تو اس بادشاہ نے یہ کیا, اس نے کہا میں اس کا فوراً نکاح کرتا ہوں. تو بادشاہ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور میرے اس دن نکاح کی تاریخ طے ہو گئی, اور جناب لا کر تخت کے اوپر مجھے بٹھا دیا گیا. پادری ہاتھوں میں انجیل لے کر کھڑے ہو گئے, تخت کے اوپر سلیب رکھ دی گئی, دلہا تخت کے اوپر بیٹھ گیا. میں دلی دل سے پریشان تھی کہ میرا نکاح تو حسن عسکری سے حضور نے پڑھا دیا ہے, حضرت عیسیٰ نے میرا رشتہ دے دیا ہے, اب یہ میرا نکاح ہو رہا ہے. کہتے اچانک کیا ہوا کہ زلزلہ آ گیا, سلیب گر گئی, اور جو ہے وہ انجیل لے کر کھڑے ہونے والے پادری گر گئے, اور وہ جو بادشاہ کا بھتیجا میرا منگیتر تھا وہ بھی بے ہوش ہو کر گر گیا, مر گیا, تخت اجڑ گیا, میں بچ گئی. اچھا جی بادشاہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہوگا کسی کی نحوست پڑ گئی ہوگی چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کچھ دن ہم نے شوق بنایا چند دن گزرے تھے تو بادشاہ نے ایک دوسرے بھتیجے کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا مقررہ دن پر پھر اسی طرح جشن منعقد ہوا لیکن عین عقد کے وقت پھر اسی طرح کا واقعہ ہوا جیسے پہلے واقعہ ہوا تھا تو میرے دادا کو اس کا بہت رنج ہوا کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مسیح اور ان کے وسیع شمون اور ان کے علاوہ حواریین کی ایک جماعت یہ سب حضرات میرے دادا کے ساتھ کسی شاہی محل میں آئے اور نور کا ایک منبر رکھا گیا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علی اور دوسرے اماموں کے ساتھ تشریف لائے نور کے اس منبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے حضرت مسیح سے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ ملائکہ جو تمہارے وسیع شمون کی بیٹی ہے اسے اپنے فرزند کے لیے مانگتا ہوں اور اس طرح حضور نے میرا نکاح پڑھا دیا اب کہتے ہیں کہ پھر بات آئی گئی ہوگی تو اب میں نے ایک دن پھر حضور مجھے خان میں آئے تو میں نے کہا میں کیا کروں مجھے تو اب حسن عسکری نظر نہیں آ رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک قافلہ جا رہا ہے عرب میں بغداد میں تو اس قافلے کے ساتھ مل جا وہ تجھے لونڈی سمجھ کر اپنے ساتھ ملا لیں گے وہاں تیری منزل مراد تجھے مل جائے گی تو اس طرح وہ قافلے کے ساتھ مل گئی اور سفر کرتی کرتی پہنچ گئی اور اس طرح شیعہ کے 11ویں امام سیدنا حضرت حسن عسکری کو ایک زوجہ محترمہ مل گئی ہیں جن کا نکاح حضور نے پڑھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رشتہ مانگا ہے سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے ایسا اگر رشتہ ہوتا تو حضور اپنی زندگی میں حضرت حسین کے لیے ایسا رشتہ مانگتے ایسا اگر رشتہ ہوتا تو حضور اپنی زندگی کے لیے حضرت حسن کے لیے ایسا رشتہ مانگتے ایسا رشتے کی اگر اہمیت اور ضرورت ہوتی تو حضور اپنی زندگی میں حضرت اپنے منہ بیلے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے لیے رشتہ مانگتے ایسے رشتے کی ضرورت ہوتی افادیت ہوتی حضرت اسامہ بن زید کے لیے حضور رشتہ مانگتے ایسے رشتے کی ضرورت ہوتی تو پہلے کیوں نہیں آیا یہ 11ویں امام کے کھاتے میں ہی ایسا رشتہ کمایا اب ایسی بات کریں گے کہتے ہیں گستاخی کا بھی ان کی داستانوں کی بھی اگر انکار کر دو تو گستاخی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے اکابر کی بھی توہین کریں تو کوئی گستاخی نہیں وہ امام صاحب ہے یہ شب برات کی رات جب آتی ہے شبان کی 15ویں شب آپ حضرات ماشاءاللہ مسجدوں میں ہوتے ہیں نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شیعہ کہاں ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا شیعہ دریاؤں پر ہوتے ہیں نا شیعہ دریاؤں پر ہوتے ہیں دریاؤں پر ہوتے ہیں آپ اٹک کے دریا پر اب دیکھ لینا شب برات سارے شیعہ وہ کہتے ہیں یہ 15ویں شب ہے یہ امام غیب کی جو ہے پیدائش کی شب ہے اور اس رات اماموں پر سال کے پورے اختیارات اور کتاب نازل ہوتی ہے یہ سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں او جناب لمبا جوڑا میں نے خود دیکھا یہ دریا پر ہوں گے اور جناب سینکڑوں آدمی عرضیاں لکھ رہے ہوں گے اور وہاں عرضیاں لکھی جا رہی ہیں خط لکھے جا رہے ہیں وہ اتنے خط کس کو بھیج رہے ہو امام غیب کو یہ امام غیب جو ہے یہ اور اسی کا نام ہے امام غیب اسی کو کہتے ہیں امام مہدی اسی کا نام ہے قائم آل محمد اسی کو کہتے ہیں حجت اللہ اسی کو کہتے ہیں صاحب الاثر اسی کو کہتے ہیں امام الزمان یہ سب اسی کے نام ہے آپ اکثر دیکھیں گے شیعہ کے مزاروں کے بینروں پر یا صاحب الاثر اجل اللہ فرجہ یا امام زمان ادرکنی یا قائم آل محمد ادرکنی کہ تشریف لائیے اللہ آپ کو جلدی لے آئے ہماری مدد کیجیے تو یہ 15ویں شب کو ان کو چٹھیاں لکھتے ہیں اور وہ چٹھیاں لکھ کر پھر اس کو آٹے کی گولیاں بنا کر اس کے اندر ڈال کر پھر یہ ڈالتے ہیں دریاؤں میں کنوؤں میں کھالوں میں ندیوں میں عقیدہ یہ ہے کہ اب جناب مچھلیاں آئی ہیں اور مچھلیاں ان کو اپنے منہ میں لے کر وہ فوراً سفر کر کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئی ہیں اور یہ ہماری چٹھیاں جا رہی ہیں امام صاحب کے نام امام صاحب کے نام اس بات کو میں کسی کتاب سے بیان نہیں کرتا اس بات کو میں شواہد سے بیان کرتا ہوں کہ خود دیکھ لینا میں نے دیکھا آپ دیکھ لینا اصل یہ ہے کہ ہم تو اپنی مصروفیت ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15ویں شوال کو ہوتا کیا ان کی وجوہات کی وجہ سے بعد ہمارے لوگوں نے کہا کہ یار کہیں 15ویں رات کی جو شب برات ہے وہ ان کی وجہ سے تو ہم جو ہے وہ نہیں آگے ہیں جی کہیں اصل انہوں نے شروع کی ہو تو شب برات میں یہ کرتے ہیں امام صاحب کو جا رہے ہیں اور وہ امام صاحب کی شخصیت کہتے ہیں اس وقت دنیا کا نظام انہی کے ہاتھ میں ہے کائنات انہی وہی چلا رہے ہیں وہ جس چیز کو چاہیں جیسا چاہیں ویسا ہی ہو رہا ہے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ویسے تو سب کچھ ہو رہا ہے مگر خود وہ باہر نہیں آ رہے پتا نہیں کب نہیں اب ہم اسے پوچھ رہے تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس عنوان پر خمینی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے خمینی کی کتاب کا نام ہے حکومت اسلامیہ المعروف ولایت الفقیہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف امام کو ہے امام کے ہوتے ہوئے کوئی شخص حکومت کرتا ہے تو وہ غاصب ہے وہ طاغوت ہے، وہ ظالم ہے، اسے حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں جب تک ہمارے 11 امام رہے تو جو حکمران بھی تھا قاسم تھا. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اور جتنے بھی خلفاء بعد میں ہوئے یہ سب کو قاسم مانتے ہیں. کہتے ہیں جب ہمارے امام زندہ تھے تو حق اقتدار اور حکومت کا اماموں کو تھا. لیکن عجیب بات یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اور حکومت کا حق امام کو ہے، لیکن سوائے حضرت علی کے کوئی امام بھی حکمران نہیں بنا، کوئی بھی نہیں بنا. اور پھر اس سے بڑھ کر جوتی ان کے منہ پہ کیا لگتی ہوگی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو 6 مہینوں کے بعد وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر گئے. کیوں جناب؟ ایک اگر حضرت دوسرے امام کو حکومت ملی بھی تو انہوں نے حکومت حضرت معاویہ کو دے دی، یہ نہیں مانیں گے. اب جب کہتے ہیں امام غیب جو ہیں غائب ہو چکے ہیں تو اب بھی حکومت کا اختیار امام ہی کو ہے. تو اس پر خمینی نے کتاب لکھی، اس نے کہا یہ نظریہ کب تک لیے پھرتے رہو گے؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامی لکھا ہے، اس نے کہا اگر 2000 سال اور امام نہ آئے تو پھر کیا ہم اس طرح مارے کھاتے رہیں گے؟ کیا ہم اس طرح بکھرے پھرتے رہیں گے؟ ہم اسی طرح رہیں گے؟ ہماری کوئی حکومت نہیں ہوگی؟ نہیں، اس نے ایک نیا نظریہ نکالا ولایت فقیہ کہ امام کی نیابت ہو سکتی ہے، امام کی نیابت ہو سکتی ہے. شیعہ کے علماء اور حجت اللہ مل کر اگر کسی ایک شخص کو اپنا جو ہے وہ امام بنا لے، کسی ایک شخص کو اپنا جو ہے وہ ولی فقیہ نائب ولی الاثر بنا لے، ایک شخص کو نمائندہ صاحب الاثر بنا لے، تو وہ شخص پھر امام مہدی کا نمائندہ بن جائے گا، اس کو کوئی اختیارات حاصل ہو جائیں گے جو امام مہدی کو اختیارات حاصل ہیں. لہذا اس کی نافرمانی بھی امام مہدی کی نافرمانی ہوگی، اس کی فرما برداری امام مہدی کی فرما برداری ہوگی. لہذا ساری کتاب لکھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ امام صاحب الزمان اور امام الاثر کا نمائندہ اور نائب اگر کوئی ہے تو وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی، اور جب میں ہی ہوں تو لہذا پھر سارے، اب ہر آدمی پر فرض ہے جو امام کو مانتا ہے وہ مجھے مانے، جو امام کو مانتا ہے وہ مجھے مانے. اور اس بات کی دلیل کتاب تو ہے ہی ہے، آپ کبھی بھی پڑھ لینا کہ خامنائی کے بارے میں جب بھی شیعہ کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے یا کوئی بیان پڑھیں گے تو یہ خامنائی کو لکھتے ہیں نمائندہ ولی الاثر، نمائندہ ولی الاثر. تو ولی الاثر تو کہتے ہیں امام مہدی کا لقب ہے، تو یہ اس کے نمائندے ہیں، یہ اس کے نمائندے ہیں. تو اب ان سب کی نمائندہ ولی الاثر خامنائی کی اتباع، فرما برداری اور اس کو تسلیم کرنا، یہ اسی طرح جیسے امام مہدی کو تسلیم کرنا اور اس سے انکار کرنا، اسی طرح جیسے اپنے امام مہدی کے حکم کا انکار کرنا. تو یہ خمینی نے یہ نئی بات نکالی، اور ویسے اس لحاظ سے وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بڑی پتے کی بات کہی. میں پڑھی میرے سامنے اس وقت اس کی کتاب، اس میں لکھا کس چکر میں پڑے ہوئے، اگر 2000 سال امام اور نہ ہے تو پھر 2000 سال اور نہ ہے، 1000-1500 سال پہلے ہو گیا تو اس کا مطلب ہم حکومت ہی نہ کریں. بڑا اچھا اس نے زبردست نظریہ نکالا، اور اس نظریے کی بنیاد پر اس نے جو ہے وہ یہ نکالی کہ کائنات کے ذرے ذرے پر پھر امامی کی حکومت ہوتی ہے، تو لہٰذا اب ہماری ہے. تو یہ وہ میری تقریر تھی. چنانچہ قومی اسمبلی میں مجھ سے ذوالفقار مرزا ایم این اے تھا، اب اس کی بیوی ایم این اے ہے پیپل پارٹی کا، اس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب سپیکر صاحب مجھے خطوط آ رہے ہیں کہ مولانا اعظم تارک نے ہمارے امام مہدی کی توہین کی ہے، ہمارے امام مہدی کو گالیاں دی ہیں، ہمارے امام مہدی کی گستاخی کی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، میں اس پر احتجاج کرتا ہوں. تو میں نے کہا اندھے کو کیا چاہیں چاہیے 2 آنکھیں، بھوکے کو کیا چاہیے 2 روٹیاں، یہ تو اللہ نے موقع دیا کہ تم نے میرے بارے میں تقریر کی. میں نے کہا جناب مجھے وضاحت کی جو ہے وہ موقع دیں. انہوں نے کہا بالکل آپ وضاحت کریں، بالکل آپ وضاحت کریں. میں نے کہا جی مختصر یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی ہے جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ کے نزدیک جو ان کے امام غائب ہو چکے ہیں، یہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ظاہر ہوں گے حضور ان کے ہاتھ پہ معاذ اللہ بیعت کریں گے، یہ ہمارے پیغمبر کی گستاخی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ امام مہدی ہم حضرت عائشہ صدیقہ کو جو ہم سب مسلمانوں کی والدہ ہیں وہ ان کے جسم پہ کوڑے برسائیں گے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حضور کا روزہ توڑیں گے، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو پھانسی پہ لٹکائیں گے. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے جو امی عائشہ کو کوڑے ماریں گے میں اس کو جوتے ماروں گا. تو سارے ممبران اسمبلی نے کہا ہم بھی ماریں گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو شخص ایسی بات کرنے کا تصور بھی کرے کہ حضرت عائشہ کی میں توہین کروں گا، اس شخص کو ہم جوتے ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ ماریں گے. اور اسپیشل بنوا کے ماریں گے، چھوٹے سوچوں سے کچھ نہیں ہوگا، اسپیشل بنوائیں گے. اور جناب ہم اتفاق فاؤنڈری والوں کو، نواز شریف صاحب کو جا کر ایڈوانس دیں گے کہ جناب جوتے بھی لوہے کے بنا کر دو رہے، جو ٹوٹے نہیں، کیونکہ مال سنا ہے کہ آپ کا اچھا ہوتا ہے، لیکن جوتا اچھا سا بنانا ہے، قرض بنا کر دو ہے جی. جو پھر میں نے کہا جناب، میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص میرے رسول کے روزے کی دیواریں توڑے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا. تو سارے ممبران اسمبلی نے کہا ہم بھی ٹانگیں توڑیں گے. میں نے کہا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو سولی پہ لٹکائے گا میں اسے بانس پہ چڑھا دوں گا. سارے نے کہا ہم بھی چڑھائیں گے. پپ وہی تلزی کفر، جب یہ کہا تو وہ جتنے شیعہ تھے وہ سارے بکرے جاگنے لگے، کہنے لگے یہ تو ساری اسمبلی بھی وہی کہہ رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگے یار تم بھی دے. انہوں نے کہا یہ بات تو حق ہے، ظالموں تم اپنی اداؤں کو نہیں دیکھتے ہو، اپنے عقائد کو نہیں دیکھتے ہو، اپنی باتوں کو نہیں دیکھتے ہو. سب مجھے سے کہتے ہیں نیچی رکھ نگاہ اپنی، کوئی انہیں نہیں کہتا نہ نکلو یوں ایاں ہو کر. سب ہم ہی کو کہتے ہیں کہ تم اپنی آنکھیں نیچے رکھو، اور کوئی ان کو بھی تو کہہ دو کہ اس طرح باہر مت آؤ، کوئی ان کی بھی تو زبان بند کرو نا. ان کے لیے سب راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے. وہ اٹھے صحابہ کو گالیاں دے دیں کوئی بات نہیں، وہ اٹھے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا بکواس، اس قدر بکواس جو میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے حوالہ، اب اس سے بڑھ کر کوئی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کی توہین ہو سکتی ہے؟ نام لے لے کر اپنی کتابوں میں علل اعلان اس بات کا اعلان کرتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اپنے اماموں سے پوچھا بڑا خبر تھا اظہار ابو بکر عمر کہ ابو بکر عمر کون تھے، تو کہنے لگے ہمارے اماموں نے کہا ہر دو کافر بودند، وہ دونوں کافر تھے، وہ ہر کے اشارہ دوست دارن کافر شود، جو ان کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے. کیوں جناب، جو صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہیں وہ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟ وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا لڑائی ہماری، اکثر افسران کے ساتھ بیٹھتے ہیں، افسران سے، پولیس افسران سے، انتظامیہ کے افسران سے، بالا افسران سے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی تسی کی لڑائی پائی ہے. میں نے کہا جناب بالکل کوئی لڑائی نہیں پائی، کوئی لڑائی نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے. آپ اپنی ذات کے لیے بڑے شیر ہوتے ہیں. اے این پی اور مسلم لیگ نے اتحاد کے ذریعے سے سیٹیں جیت لی سرحد سے ہے جی، پاکستان سے، بلوچستان سے، ہر جگہ سے جناب اتحاد سیٹیں جیت لی. پھر اتحاد ٹوٹ گیا، اے این پی کا، عوامی نیشنل پارٹی کا اور مسلم لیگ کا اتحاد ٹوٹ گیا. مسلم لیگیوں سے پوچھا کیا بات ہے، جب تمہیں ووٹوں کی ضرورت تھی تو ولی خان کو ساتھ ملا لیا تھا، اب اتحاد توڑ دیا ہے. کہنے لگے قائد اعظم کی توہین کرتے ہیں، قائد اعظم کی توہین کرتے ہیں. جب ولی خان سے کہا کہ جناب آپ نے جب ووٹیں لینے تھے تو مسلم لیگ چنگی لگتی تھی، اس وقت تو کہتے تھے کہ نواز شریف ہمارا قائد ہے، اب جدا ہو گئے ہو، کہتے بادشاہ خان کی توہین کرتے ہیں، بادشاہ خان کی توہین کرتے ہیں. اور جب یہی بات ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے، آپ کا ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے، آپ ہم سے جدا کیوں ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں. اور ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب فلاں آدمی سکھ کے ساتھ آپ کا جہاد کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے. کوئی جمعیت علماء اسلام کا آدمی مفتی محمود کی توہین برداشت نہیں کرتا، کوئی جمعیت علماء اسلام کا آدمی مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والوں کی توہین برداشت نہیں کرتا، پیپلز پارٹی والے بھٹو کی توہین برداشت نہیں کرتے، مسلم لیگ والے قائد اعظم کی توہین برداشت نہیں کرتے، ایم کیو ایم والے اپنے زندہ قائد الطاف حسین کی توہین برداشت نہیں کرتے، اے این پی والے بادشاہ خان کی توہین برداشت نہیں کرتے، جی ایس سندھ والے جی ایم سید کی توہین برداشت نہیں کرتے. تم اپنے ٹکے ٹکے کے لیڈروں کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو، ہم اصحاب رسول کی توہین برداشت نہیں کرتے. بات اتنی سی ہے، تمہارے لیڈروں کی توہین کر دی جائے تو کچھ نہیں بگڑتا، نہ آسمان ٹوٹتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ ہمارے عقائد و نظریات میں فرق آتا ہے، نہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. اصحاب رسول کی توہین سے کفر لازم آتا ہے، اصحاب رسول کی توہین سے قرآن کا انکار ہوتا ہے، اصحاب رسول کی توہین سے محمد رسول اللہ کی زندگی کا انکار ہوتا ہے. اس لیے بات اتنی ہے، تم نہیں لڑتے ہو، تم شوائیت کے نام پہ لڑتے ہو، کالا باغ ڈیم کے نام پہ لڑتے ہو، زبان کے نام پہ لڑتے ہو، مہاجر کے نام پہ لڑتے ہو، پنجابی پختون کے نام پہ لڑتے ہو، سندھی بلوچی کے نام پہ لڑتے ہو. ہم لڑتے ہیں تو ایمان کے نام پہ لڑتے ہیں، ہم ایمان کے نام پہ لڑتے ہیں. تیری جدی پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند، اپنی اپنی پسند ہے. تم اپنے لیڈروں کے لیے لڑو، ہم اصحاب رسول کی عزت کے لیے لڑتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں؟ کیا اصحاب رسول دین ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا شاہکار صاحب ہے،
پیغمبر اسلام کی 23 سالہ محنت کا نام صحابہ ہے، حضور کی زندگی کے خون پسینے کی کمائی کا نام صحابہ ہے، حضور دنیا کو دے کر کیا گئے ہیں، اپنے صحابہ کی جماعت دے کر گئے ہیں، پیغمبر نے اپنی محنت سے جو جماعت تیار کی تھی وہی جماعت تھی کہ جو شرق و غرب تک پھیل گئی، وہی جماعت تھی جو شمال جنوب میں پہنچ گئی، وہی جماعت تھی کہ جس نے دجلہ نہیں جس نے پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک اسلام کا بول بالا کر دیا، وہی جماعت تھی جس کے ذریعے سے قرآن پھیلا ہے، جس کے ذریعے سے حدیث پھیلی ہے، جس کے ذریعے سے آج ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، کس نے بتلایا کہ رسول اللہ نے نماز ایسے پڑھی وضو ایسے کیا، کس نے بتلایا کہ قرآن یہ ہے، کس نے بتلایا کہ حدیث یہ ہے، کس نے بتلایا کہ فرض یہ ہے، واجب یہ ہے، سنت یہ ہے، رات کی نماز کی اتنی رکھتی ہیں، دن کی نماز کی اتنی رکھتی ہیں، پورا دین پیغمبر سے لے کر امت تک پہنچانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ ہے، صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو تو کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا، اور صحابہ تو صحابہ ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آیا، سبحان اللہ، ہمارے ایک ماسٹر ریاض صاحب ہیں، ریاض، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، پہلے اس کے دوڑ گیا تھا، اللہ بھی گاتا رہتا تھا، اب ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب سپاہی صحابہ کی بڑی، صحابہ اکرام کی تاریخ میں بڑی نظمیں کہتا ہے، تو اس نے ایک بڑا شعر پڑھا حضرت عمر فاروق کے بارے میں، صرف ایک شخصیت کے بارے میں، ویسے تو سارے صحابہ ہیں، کہتا ہے عمر کو اسلام سے جدا اگر کر دو، عمر کو اسلام سے جدا اگر کر دو تو ایسے ہو جیسے غبارے سے ہوا نکلے، نہیں پہلا شعر ہے، اسلام اگر جھاڑ دے دامن تو کیا نکلے، اسلام اگر جھاڑ دے دامن تو کیا نکلے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نکلے، ابو بکر و عمر عثمان و مرتضیٰ نکلے، اسلام اگر جھاڑ دے دامن تو کیا نکلے، ابو بکر و عمر عثمان و مرتضیٰ نکلے، اور اسلام سے عمر کو اگر نکال دو، عمر کو اسلام سے نکال دو اگر تو ایسے ہو جیسے غبارے سے ہوا نکلے، تو ایسے ہو جیسے غبارے سے ہوا نکلے، او غبارہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، خوش نما ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہوا نکل گئی تو کچھ نہیں رہتا، یہ صحابہ ہے تو سب کچھ ہے، دین کی بہاریں ہیں، اسلام کا چمن مہک رہا ہے، قرآن و سنت کے پھول کھل رہے ہیں، اور اس مہک سے پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان کے روشن ہو رہے ہیں، لوگ نور اسلام سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں، صحابہ والا دروازہ بند کرو، اسلام ختم، اسلام ختم ہو گیا، کہاں گیا، صحابہ کے بغیر اسلام نہیں ہے، عمارت اسلام کی بنیاد صحابہ ہے، شجر اسلام کی جڑ صحابہ ہے، اور کتاب اسلام کا باب صحابہ ہے، صحابہ ہے تو کتاب اسلام مکمل ہے، صحابہ ہے تو عمارت اسلام قائم ہے، صحابہ ہے تو شجر اسلام سرسبز و شاداب ہے، صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں، صحابہ نہیں تو پھر کچھ نہیں، سپاہ صحابہ کی جنگ اسلام کے دفاع کی جنگ ہے، ہماری جنگ اسلام کے دفاع کی جنگ ہے، ہم اس لیے لڑتے ہیں، ہمیں نہیں ابو قحافہ کے بیٹے سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ذہن میں رکھو، ابو قحافہ کے بیٹے سے ہمیں کوئی غرض نہیں، خطاب کے بیٹے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، عفان کا بیٹا کون ہے کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج قحافہ کے بیٹے کی عزت کے لیے جان اس لیے دیتے ہیں کہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر رسول اللہ کا غلام ہے، خطاب کا بیٹا عمر ابن خطاب رسول اللہ کا صحابی ہے، عفان کا بیٹا عثمان غنی رسول اللہ کے دور داماد اور رسول اللہ کے صحابی ہیں، کسی کو نبی نے سسر بنایا تو کسی کو رسول نے داماد بنایا، ابو بکر و عمر سسر بن گئے تو علی و عثمان داماد بن گئے، کنہیں کسی کی بیٹی لے کر اپنا گھر بسایا ہے، کسی کو بیٹی دے کر ان کا گھر بسایا ہے، وہ دو سسر ہیں دو داماد ہیں، ان کو اگر چھوڑ دو تو نبی کا خاندان میں باقی کیا رہ جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم یہ شان سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے، اور ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بسند شان، یہ صحابہ رسول کی امانت ہے، ہماری جانیں ان کی امانت ہیں، اور یہ امانت اس کھاتے میں لگ جائے ہم خوش نصیب ہیں، بخدا اصحاب رسول کی عزت پہ گولی لگ جائے تو فزت برب الکعبہ کے نعرے لگائیں گے، جائے جا کر پوچھ لیں کہ روزے کی حالت میں جب میں اور حضرت فاروق شہید جیل سے عدالت میں آئے ہیں, بم کا دھماکہ ہوا ہے اور بم کے دھماکے کے اوپر میں تو زخمی ہو کر اسپتال میں پہنچ گیا ہوں. تو فاروقی شہید کے آخری الفاظ کیا تھے؟ میرے قائد کے روزے کی حالت میں آخری لفظ یہ تھے, پہلا لفظ کلمہ تھا, دوسرا لفظ یہ تھا, اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں, میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. آج بھی ہم کہتے ہیں نام محمد پہ کوئی گولی مارنا چاہے ہم حاضر ہیں, نام صحابہ پہ کوئی تختہ دار پہ چڑھانا چاہے لاؤ تختہ دار قریب ہے, کھڑے کر کے کہو پوچھو کہ صحابہ کا دامن چھوڑتے ہو ورنہ تختہ دار پہ لٹکا دیں گے. ہم کہہ دیں گے اصحاب رسول کی عزت زندہ باد ہے, لاؤ تختہ دار جھولنے کے لیے تیار ہے. اصحاب رسول کی عزت اور عظمت اور ناموس کا مسئلہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور جان انسان اپنی دولت کے لیے دے دیتا ہے, لیکن وہ دولت جو جمع کی ہوتی ہے جب اولاد پہ باری آتی ہے تو اس وقت آدمی دولت کو اولاد پہ قربان کر دیتا ہے, لیکن جب جان پہ باری آتی ہے تو اولاد بھی قربان ہو جاتی ہے, لیکن جب ایمان کی باری آئے پھر جان بھی قربان ہو جاتی ہے. سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہے, اور اس ایمان کے لیے جان بھی قربان ہے. کیا ہے یہ جیلیں, یہ تختہ دار, یہ مقدمے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ کھیل تماشا ہے. کیا اسی تختہ دار پہ وہ لوگ نہیں چڑھتے آئے دن جو اپنے ذاتیات کی بنیاد پر, اپنی برادری کی بنیاد پر, مال و دولت کی بنیاد پر, عورت کی بنیاد پر, شہرت کی بنیاد پر, عہدے کی بنیاد پر, اقتدار کی بنیاد پر جن لوگوں نے کام کیے اور آخر وہ تختہ دار پہ چڑھ گئے؟ بھٹو ہے اقتدار کی بنیاد پر, آپ دیکھ لیں اور بہت سارے لوگ ہیں, کوئی قتل کی وجہ سے, کوئی عورت کی وجہ سے, کوئی دولت کی وجہ سے, کوئی زمین کی وجہ سے تختہ دار پہ چڑھ گئے ہیں. وہ لوگ ویسے بھی تو تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں. ایک شخص نام محمد پر, عظمت صحابہ پہ تختہ دار پہ چڑھتا ہے تو ساری دنیا اسے غازی علم الدین کہتی ہے. اگر کوئی اور چڑھے گا تو میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں مت ڈراؤ ہمیں, اور مت اس بات سے خوف زدہ کرو کہ ہم تختہ دار پہ چڑھا دیں گے. تم یاد رکھو تم نے کسی ایک شخص کو بھی تختہ دار پہ چڑھایا تو وہ قیامت کی صبح تک غازی علم الدین کی شہید کا ثانی بن جائے. چڑھاؤ تم دو سزائے موتیں, لاؤ تم کراؤ فیصلے, فوجی عدالتوں سے کرا دیکھو, خصوصی عدالتوں سے کرا دیکھو, دہشت گردی کی عدالتوں سے کرا دیکھو. تم فیصلے کرا کر, اپیلیں مسترد کرا کر تختہ دار پہ کھڑا کرو, تمہیں یہ دنیا بتلائے گی کہ تختہ دار پہ کھڑے ہونے والوں نے آخری لفظ کیا کہے. ہمارے آخری لفظ بھی یہ ہوں گے کہ اصحاب رسول کا دشمن کائنات کا بدترین کافر ہے. ہمارے آخری لفظ بھی ہوں گے کہ اللہ کی اس دھرتی پر کائنات کا بدترین کافر شیعہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. آخری لفظ بھی ہوں گے کہ جان دے دی, دی ہوئی اسی کی تھی, اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو جائے, حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم نجنا من السجن والغم والبلاء. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے دین کی نسبت سے ان جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے الہ العالمین, ہماری نیتوں میں اگر کوئی فتور تھا, ریاکاری تھی, شہرت تھی, دکھلاوا تھا, کوئی اور ملاوٹ تھی, اسے دور فرما دے, ہمیں اخلاص عطا فرما دے, ہماری ان معمولی سی قربانیوں کو قبول فرما دے. اصحاب رسول کی عزت کے لیے, ازواج مطہرات کے تقدس کے لیے, پاک پیغمبر کی یا اللہ ختم نبوت کے لیے, اپنی توحید کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہماری اس قربانی کو قبول فرما. جو لوگ اس راہ پہ قربان ہو گئے ہیں یا اللہ, جو تو نے ان کو شہادت کے مرتبے عطا کی ہیں, ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تو ان کے مرتبے اور بلند کرتے ہیں. ہمیں اس راہ میں یا اللہ خاک و خون پہ تڑپا کر ہمیں اس راہ میں شہادت کے درجے عطا کر دے, ہمیں بھی اس راہ میں قربانی دینے کی قبول یا اللہ توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ جیلوں میں اسیر ہیں, جھوٹے مقدمات میں مبتلا کیے گئے ہیں, ان کی آزمائش کی گھڑیاں ختم فرما دے, انہیں باعزت رہائیاں نصیب فرما دے, تاکہ ہم یا اللہ جس طرح زندانوں میں بول رہے ہیں کلمہ حق باہر جا کر بھی بلند کریں. اسلام اور تیرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور صحابہ کی عزت کے پھریرے لہرائیں. یا اللہ ہمارے کارکنوں کی جانوں مالوں عزتوں آبروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم, جابروں کے جبر, حادثوں کے حسد, سازشی لوگوں کی سازشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما, ہمیں یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, تمام مسلمانوں کی جائز حاجات, نیک تمناؤں, آرزوؤں کو پورا فرما, ہمارے جذبوں اور حوصلوں میں پختگی اور بلندی
تسلی پیدا فرما اور تازگی پیدا فرما، ہمارے قدموں میں استقامت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں جرأت اور ہمت اور شجاعت اور بصارت پیدا فرما. اے اللہ، جو لوگ اس موقف سے نا واقف ہیں اور نا آگاہ ہیں، یا اللہ تو انہیں بھی آگاہ فرما دے، ان کو بھی جرأت اور ہمت دے، اور یا اللہ اس موقف پر پوری ملت اسلامیہ کو بیدار ہو کر کام کرنے کی توفیق بخش دے. ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے قبول فرما. ہمارے بھائی طالبان یا اللہ جنہوں نے تیرے دین کا ڈنکا بجایا ہے، ان کی مدد فرما. ہمیں بھی اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا اور اسلام کا غلبہ کرنے کی توفیق نصیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.